بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. یہاں سے اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان جدائی ہو رہی ہے. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھا، اب میں تمہیں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب تک جو باتیں آپ کے لیے ایسی ہوئیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے، آپ کے لیے ناقابل صبر جو باتیں تھیں، میں ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں، تاکہ ایک تو یہ کہ آپ کو ان باتوں کے پیچھے جو حکمت اور مصلحت تھی وہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور یہ بات بھی امت کے سامنے آئندہ آنے والے، جب قرآن نے بیان کیا تو آئندہ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات واضح ہو کہ بسا اوقات کوئی چیز ظاہراً نظر آنے میں کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، قرآن نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی خیر ہوتی ہے. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرتے ہو حالانکہ اس میں کوئی برائی اور شر ہوتا ہے. اب آگے تین واقعات ہوئے، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ان تینوں واقعات کی حقیقت بتاتے ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، کشتی کا جہاں تک قصہ ہے کہ میں نے کشتی میں کیوں سوراخ کیا تھا، کشتی کو کا تخت کیوں نکال تختہ کیوں نکال دیا تھا. کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند ایسے لوگوں کی تھی جو مسکین تھے، چند مساکین کی تھی. یعملون فی البحر، جو اس کشتی کے ذریعے اس دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے. تو اردت ان اعیبہا، میں نے یہ چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، دیکھنے میں وہ کشتی ذرا عیبدار معلوم ہو. اردت ان اعیبہا، کیوں؟ وکان وراءہم، یہ بیچارے، ایک تو بات بتا دی کہ یہ چند مسکین تھے، خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ یہ چند مسکین ہیں، یا پہلے سے جانتے ہوں گے یا یہ کہ من جانب اللہ بتایا گیا. یہ چند مسکین تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ چند بھائی تھے جن میں 10 بھائی تھے، 5 معذور تھے اور 5 کچھ محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، اور سب گھر والے اس سے گزارا کرتے تھے. تو محنت مزدوری کشتی میں سواریوں کو بٹھانے اتارنے کے نتیجے میں کتنے پیسے ملتے ہوں گے، اس سے پورا گھرانہ گزارا کرتا تھا. تو آخر میں جا کر ظاہر ہے کہ ان کے پاس کیا بچے گا، بس اپنی ضرورت پوری ہو گئی، اتنا ہی مشکل سے ہوتا ہوگا، اس لیے قرآن نے ان کو مساکین کہا. یہاں ایک فقہی مسئلہ اس لفظ سے متعلق ہے، لیکن کوئی اس میں بہت زیادہ، یعنی احکام کے لحاظ سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. فقہا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے گئے ہیں، تو زکوٰۃ کے مصارف میں فقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء بھی مصرف ہے اور مساکین بھی مصرف ہے، زکوٰۃ ہیں. تو ظاہر ہے جب قرآن نے دو الگ الگ لفظ بیان فرمائے تو دونوں میں فرق بھی ہونا چاہیے، اور فرق ہے بھی، لیکن یہ فرق لغت کی بحث ہے کہ لغوی اعتبار سے اصحاب لغت کے نزدیک مساکین یعنی مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے. زیادہ مشہور حنفیہ کے جو علماء ہیں، علماء حنفیہ ہیں، ان کے لحاظ سے مسکین کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن نصاب سے کم ہو. دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں لیکن دونوں میں فرق اس طرح کیا جاتا ہے. شوافی فقہ شافی کے ماننے والے زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں کہ برعکس معاملہ ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن نصاب سے کم ہو اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو. فقیر اس کو کہتے ہیں من لا شیء لہ، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ ایک اصل کے لحاظ سے زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے دونوں مستحق زکوٰۃ ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ یہ فرق لغت کے اعتبار سے کسی نے ایک بات کہی کسی نے دوسری بات کہی. یہاں پر چونکہ یہ لفظ آ گیا اور چونکہ یہ بحث یہاں پر بھی بعض مفسرین نے بیان کی ہے، اس اعتبار سے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین، اس کا مطلب ہے کہ ان مسکینوں کے پاس کشتی تو تھی. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسکین آپ کے نزدیک تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، دیکھو ان کے پاس کشتی تھی، اس کا مطلب ہے مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو. جیسا کہ شوافیہ کے علماء فرماتے ہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، لیکن ظاہر ہے یہ ایک علمی بحث ہے. جو کہتے ہیں علماء حنفیہ جو کہتے ہیں کہ مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ کہتے ہیں فکانت لمساکین کے یہ لازمی معنی نہیں ہے کہ وہ اس کشتی کے مالک تھے. جب کوئی شخص کسی گھر میں رہتا ہے، استعمال کرتا ہے کسی گھر کو، جس گھر میں رہتا ہے کہا جاتا ہے اس کا گھر. اس کا گھر کا مطلب جس گھر میں وہ رہتا ہے، چاہے وہ اس کا مالک ہے، چاہے کرایہ سے رہتا ہے، چاہے کسی نے اس کو مفت استعمال کے لیے دیا ہے. ظاہر ہے ہر ایک سمجھتا ہے، تو بالکل عام سا عرف ہے ہم فلانے کے گھر جا رہے ہیں، اس سے تعلق نہیں کہ وہ فلانے کے گھر وہ اس کی ملکیت ہے یا اس کو کسی نے استعمال کے لیے دیا ہوا ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق. تو اسی طرح یہ چند مسکین تھے، وہ کشتی استعمال کرتے تھے، مالک تھے یا نہیں تھے ہمیں نہیں معلوم. بہرحال اور دوسری طرف قرآن کریم میں سورہ بلد میں آتا ہے کہ او مسکیناً ذا متربہ، وہ مسکین جو خاک نشین، متربہ تراب، مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس. خیر جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. زکوٰۃ کا مستحق فقیر بھی ہے، زکوٰۃ کا مستحق مسکین بھی ہے، دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہاں تو چونکہ بحث اس کی چل رہی ہے، ورنہ زکوٰۃ کے کچھ احکام بھی بہت ضروری ہیں جو ہماری زندگی میں عام پیش آتے ہیں اور اس کے یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ہم آیات پر ہی بات کر لیتے ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو دریا میں محنت مزدوری کا کام کرتے تھے. تو میں نے یہ چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں کہ دیکھنے میں وہ ٹوٹی ہوئی اور عیبدار نظر آئے. کیا فائدہ ہوگا؟ وکان وراءہم ملکن، وراء کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ سامنے کا بھی آتا ہے آگے، اور وراء کے معنی پیچھے کے بھی آتے ہیں. تو ایک ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ جب آگے یہ لوگ یہاں سے جانے والے تھے ہمیں چھوڑ کر، وکان وراءہم، اور آگے جب وہ جائیں گے تو وہاں ایک بادشاہ کا علاقہ آتا ہے. یأخذ کل سفینۃ، ہر اچھی کشتی، سفینۃ صالحۃ، ہر اچھی کشتی وہ لے لیتا ہے غصب کر کے، ظلمن غصب کر کے وہ کشتیاں لے لیتا ہے. ظاہر ہے بیچارے مسکین ہیں، ان کی اگر استعمال کی یہ کشتی ہے، اپنی ملکیت ہے یہ، استعمال کی یہ کشتی ہے، یہ بھی وہ اگر بادشاہ ظالم لے لے گا ان کے پاس سے، تو بیچاروں کے پاس کیا بچے گا. تو ان کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ کشتی ٹوٹ جائے. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ یہ تھا کہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، پانی نظر آتا ہے نیچے لیکن پانی اس میں نہیں آتا. یہ ان کی مدد ہو گئی کہ کشتی بچ گئی. ٹھیک تو کر سکتے ہیں بعد میں اگر چاہیں تو، کم از کم کشتی بچ جائے گی. اور وراء کے دوسرے ترجمے پیچھے کے بھی آتے ہیں، تو اس لحاظ سے وکان وراءہم ملکن، یہ جب ہمیں چھوڑ کے واپس جانے والے ہیں اپنے علاقے میں، درمیان میں ایک بادشاہ کا علاقہ آئے گا اور وہ اس کے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. وکان وراءہم ملکن یأخذ کل سفینۃ، ہر اچھی کشتی وہ لے لیتے ہیں غصب کر کے. تو ان کی کشتی بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا. ظاہراً اتنی بری حرکت تھی، کسی اچھائی کرنے والے کے ساتھ برائی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھائی کرنے والے کے ساتھ، غربا اور مساکین کے ساتھ یہ ہمدردی تھی. دیکھنے میں ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ برا معاملہ ہے، حالانکہ یہ ان کے ساتھ خیر خواہی تھی. دوسرا مسئلہ، دوسرا جو قصہ پیش آیا تھا وہ کیا تھا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ف فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. بہرحال جو لڑکے کا قصہ ہوا، لڑکا فکان ابواہ مؤمنین، نابالغ بچہ تھا، غلام کہا جاتا ہے چھوٹے بچے کو جو اب تک بالغ نہ ہوا ہو، نابالغ بچہ تھا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین مؤمن تھے، ایمان والے تھے. فخشینا، ہمیں اندیشہ یہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ بچہ اپنے والدین کو طغیان، جو عملی طور پر انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے، سرکشی، کفر عقیدے میں ہوتی ہے، تو وہ سرکشی اور کفر میں ان کو مبتلا نہ کر دیں. یرہقہ کے معنی ہوتے ہیں اثر ڈالنا، متاثر کرنا. تو اب بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے میں، اس بچے کے بارے میں یہ طے کر دیا تھا کہ اگر بڑا ہوگا تو اس میں یہ کفر پر بڑا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ تو ظاہر ہے، جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، ایک تقدیر ہوتی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، لیکن فرشتوں کے حوالے جو تقدیر کی جاتی ہے اس میں بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا فلانا شخص یہ کرے تو اس کو یہ دے دینا، فلانا شخص دعا مانگے تو اس کو شفا دے دینا، نہ دعا مانگے تو اس کو یہ کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام لکھے ہوتے ہیں، یہ سبب اختیار کرے گا تو اس کو یہ دے دینا، یہ نہ اختیار کرے تو یہ کرنا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو کفر پر بڑا ہوگا، اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے کفر رکھ دیا تھا، بڑا ہوگا تو کفر پر بڑا ہوگا، اور جب یہ کفر پر بڑا ہوگا تو والدین جو مؤمن ہیں ان کو، ان کے ایمان میں بھی پہلے تو طغیان یعنی گناہوں میں ابتلا، اور ہو سکتا ہے کفر میں ابتلا ہو جائے، ان کے گناہوں میں مبتلا ہونے یعنی طغیان سے اور کفر سے بچانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی اور کفر سے بچانے کے لیے پہلے سے ہم نے انتظام یہ کر دیا کہ بچے ہی کو اس دنیا سے ہٹا لیں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ظاہر ہے ایسی چیز ہے جو کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ کی جانب سے ہی یہ بات بتائی جا سکتی ہے. تو فأردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا واقرب رحما. بچہ اگر بڑا ہو، بڑا ہونے کے بعد والدین پر اثر ڈالے گا کہ نہیں یہ کر لیتے ہیں، مجھے یہ کر لینے دو. اب بچہ ہے، اس کو قابو میں کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کا ساتھ بھی دینا پڑے گا، آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی اس گناہ کی طرف چلے جائیں گے، اس کے بجائے، اور ظاہر ہے آپس میں جو دلی تعلق نہ ہونا، بے تعلقی ہوگی وہ اپنی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو کیا دینا چاہا؟ فأردنا، تو ہم نے یہ چاہا، ظاہر ہے من جانب اللہ ہے، ہم نے یہ چاہا کہ ان یبدلہما ربہما، کہ ان کا پروردگار انہیں اس بچے کے بدلے میں دے دے ایسا بچہ جو خیر من ہو، جو اس سے بہتر ہو، زکاتن، جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی کے اعتبار سے، دل کی پاکی کے اعتبار سے، دل پاک ہوتا ہے عمل اچھے ہوتے ہیں. پیچھے والے بچے کے بارے میں کیا تھا؟ دل صاف نہیں تھا، کفر پر ہوگا، جب کفر ہوگا تو گناہ بھی صادر ہوں گے، یہ بچہ دل کے اعتبار سے پاک صاف ہوگا تو اعمال بھی اچھے صادر ہوں گے اس سے. جو اس سے بہتر ہوگا دل کی پاکیزگی کے اعتبار سے، اور جب وہ چیز ہوگی تو اقرب رحما، اور ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہوگا، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہوگا. تو ظاہر ہے جب دین میں اور عمل میں مناسبت ہوتی ہے تو تعلق بھی زیادہ ہوتا ہے. جن بچوں میں والدین میں دینی مناسبت نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین نیک ہیں بچے بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ایسا برعکس معاملہ ہو جاتا ہے کہ والدین دینداری کو پسند نہیں کرتے بچے دینداری کی طرف چلے جاتے ہیں. دونوں وجہ ہوتی ہیں آپس میں جوڑ نہ ہونے کی. یہاں پر تو ظاہر ہے والدین تو دیندار بلکہ بڑے نیک صالح تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ دیا جو دل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اچھا تھا، اور محبت، والدین کی محبت کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر تھا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور دیوار کا جو واقعہ پیش آیا، یہ دیوار کا جو واقعہ پیش آیا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوار بنا دی تھی. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہاں تک تو ہم صرف ترجمے سے گزر رہے ہیں تاکہ آیتوں کا ظاہری مفہوم سمجھ میں آ جائے. دیوار فکان الغلامینی یتیمینی فی المدینہ، اس شہر میں دو یتیم لڑکے رہا کرتے تھے، یہ جدار یہ دیوار ان کی تھی، اور وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ رکھا ہوا تھا، ان کے بڑے ان کے والد جب ان کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے وہاں پر بچے تو چھوٹے تھے، اس وقت ان کو دیتے تو ان سے ضائع ہو جاتا مال، وہ رکھنے کے قابل نہیں تھے، تو ہوا یہ تھا کہ ان کے والد نے وہاں پر زمین کے اندر ان کے لیے کچھ قیمتی سامان دفن کر کے، سونا وغیرہ اس طرح کی تختیاں تھیں، اور اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا تھا، بہرحال بڑی قیمتی چیزیں وہاں دفن کر کے رکھ دی تھیں، کہ جب بچے بڑے ہوں گے اس قابل ہوں گے کہ ان چیزوں کو لے سکیں تو اس وقت وہاں سے نکال لیں گے، اگر یہ دیوار ٹوٹ جاتی تو پھر تو عام لوگ کوئی بھی وہاں چلے جاتا اور کھود کے وہاں سے نکال لیتا، کسی کو جس کو بھی پتہ چل جاتا وہاں سے کھود کے نکال لیتا، دیوار کا درست رہنا ضروری تھا تاکہ ان کا وہ خزانہ محفوظ رہے۔ فکان الغلامینی یتیمینی فی المدینہ، وہ دو یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ دو پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن کر کے رکھا ہوا تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان دونوں کے والد نیک تھے، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے ابھی یہ مال نہ لیں، یبلغا اشدہما، اپنی جوانی کی قوت کی عمر کو پہنچ جائیں، اشد شدت ان کی جمع قوت کے معنی میں آتا ہے، وہی جب بچہ اس قابل ہو جائے، بڑا ہو جائے کہ اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے، اس کی مختلف جگہوں پر قرآن میں لفظ بلغ اشدہ کے الفاظ آتے ہیں، اس میں مقام کے اعتبار سے اس موقع کے لحاظ سے الگ الگ عمریں مفسرین بیان فرماتے ہیں، کوئی متعین عمر تو نہیں کہا جا سکتا، بہرحال اس قوت کی عمر کہا جا سکتا ہے یہاں ترجمے میں، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے اپنی قوت کی عمر کو پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، اور اپنا جو ان کا خزانہ وہاں دفن کیا ہوا ہے ان کے لیے وہ خود ہی نکال کے اپنے استعمال میں لائیں، رحمتم من ربک، یہ رحمتم من ربک، یہ سب جو کچھ بھی ہوا آپ کے رب کی جانب سے مہربانی انعام کے طور پر ہوا، وما فعلتہ عن امری، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے، ذالک تأویل ما لم تستع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ آیتوں کا مفہوم بالکل واضح ہے، یہاں چند باتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو یہ جو بعض مفسرین نے بیان کی ہے صرف ایک واقعے کی حد تک ہے، بعض مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک واقعے کی حد تک کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہو، حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ایک احتمال کے درجے میں ایک بات ہے، بعض مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے ساتھ یہ جو تین واقعے پیش آئے، اس وقت جب کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام اعلیٰ کمالات پہ پہنچ چکے تھے، ان کے ماتحت ان کی ایک بڑی جماعت تھی ماننے والی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کون سے یہ تین واقعے، ایک تو واقعہ پیش آیا کہ کشتی کو توڑ دیا آپ نے، کشتی میں اگر کشتی ٹوٹ گئی تو لوگ تو ڈوب جاتے، دوسرا واقعہ کہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا ناحق، تیسرا واقعہ خضر علیہ السلام سے جو فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تیسرا واقعہ کہ کسی نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا اور آپ ان کی امداد کر رہے ہیں، تین واقعے، حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے ساتھ یہ جو تین واقعے پیش آئے، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان تین واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو اشارے میں تنبیہ فرمائی ہے، واللہ عالم، ظاہر ہے یہ اللہ کا اپنے پیغمبر کا معاملہ ہے، مفسرین کی نقل کی ہوئی بات، انبیاء کے معاملے میں کوئی اس طرح کی بات کہنے میں بڑا ڈر لگتا ہے، بہرحال بعض مفسرین نے بات نقل کی ہے، واللہ عالم، حقیقت اللہ جانتا ہے، تو ان تین واقعات میں من جانب اللہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو تنبیہ کی گئی ہے، ایک تنبیہ تو یہ یعنی اشارتاً، ایک تو یہ کہ آپ کو جب آپ کی والدہ نے نہرِ نیل میں ڈال دیا تھا جب آپ بچے تھے کہ آپ کو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے تو وہ سال تھا جب بچے قتل ہو رہے تھے، بنی اسرائیل کے تمام لڑکے قتل ہو رہے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ نے پہلے تو گھر میں رکھا، اس کے بعد من جانب اللہ دل میں القا ہوا کہ ان کو دریا میں، نہر دریا میں ڈال دو، انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ تو آپ کو بچپن میں جب آپ کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا تھا تو اس وقت کس نے آپ کی حفاظت کی تھی؟ جس اللہ نے وہاں اس بچے کی حفاظت کی اور آپ کو یہاں تک پہنچایا، وہ اللہ یہاں پر کشتی والوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ میں تو صرف واقعات کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، پھر مجھے یعنی دوبارہ تاکید کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ صرف بعض مفسرین نے بات نقل کی، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی تو ایک قتل واقع ہوا تھا، تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر قتل واقع ہوا ہے تو آپ سے بھی تو ہوا تھا۔ آپ سے وہ غلطی ہوئی تھی جس پر آپ، جس کے بارے میں آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا کہ قتلت نفساً زکیۃً بغیر نفس، اور آپ اس پر صبر بھی نہیں کر سکے۔ اگرچہ بات صحیح تھی، ان کا صبر نہ کرنا ہی اس وقت ان کی شان کے لحاظ سے مناسب تھا۔ تیسرا واقعہ دیوار بنانے کا۔ تو آپ بھی مدین جب گئے تھے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدین گئے تھے، وہاں پر آپ کو کسی نے کھانے کی کوئی پیشکش نہیں کی، کسی نے کوئی آپ کا خیال رکھنے یا آپ نے کوئی خیریت پوچھنے کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ آپ پھر بھی وہاں جا کر آپ نے مدد یہ کر دی کہ وہاں پر جو دو بچیاں تھیں، ان دونوں کی بچیوں کے جو اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کے پیچھے روکے ہوئے تھیں، آپ نے ان کی مدد کر دی اور پانی پلا دیا تھا۔ تو وہاں پر آپ بھی تو اجرت لے سکتے تھے، جہاں پر آپ کو کھانے کے لیے کسی نے پیشکش نہیں کی تھی آپ نے وہاں امداد کی تھی۔ یہاں خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر ان بچوں کی امداد کر دی، کسی کی دیوار بنا دی، تو وہی کام تو کیا جو آپ نے کیا تھا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے ان باتوں میں اشارہ ہو یا نہ ہو یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اسی قسم کے واقعات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آئے تھے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ یہاں جو تین واقعے پیش آئے، پہلی بات تو خیر واضح تھی کہ کشتی کا معاملہ وہ تو واضح ہو گیا، یہ امل غلام فکان ابواہ مؤمنین، یہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بعض لوگوں کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہو، یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو جیسے میں نے بتایا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے جو اللہ کی جانب لحاظ سے متعین ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عام فرشتوں کے حوالے کی ہوئی ہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ اس کو جوڑ دو کہ یہ کرتا ہے، یہ دوائی استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ، دعا کرتا ہے تو یہ مل جائے گا، نہیں کرتا تو یہ مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقدیر اور بہت سی آیات اور احادیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات مفید ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ تقدیر معلق بھی کوئی چیز ہے۔ وہ تو وہ بھی وضاحت آ چکی۔ جہاں تک تیسرا ہے، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اللہ تعالیٰ نے ان دو بچے جو یتیم تھے، دنیا میں کتنے ایسی جگہ ہوں گی، کتنی ایسی جگہ ہوں گی اور کتنے ایسے یتیم بچے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص ان دو بچوں کی حفاظت کا انتظام فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، رحمت من ربی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ لیکن اس میں خاص وجہ جس کو قرآن نے اشارتاً بیان فرمایا، خاص وجہ جو اللہ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن جو بات کہتا ہے بہت مختصر، اور اتنی مختصر بات اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بتایا کہ والد کیسے تھے، مومن تھے نہیں تھے، صرف اتنا نہیں، صالحہ، والد نیک تھے، اس کو بیان فرمایا۔ اب والد کے نیک ہونے کو خاص طور پہ کیوں بیان فرمایا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان دو یتیموں کی جو حفاظت کی گئی، ان کے یتیم ہونے کی وجہ سے صرف نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والد اللہ کے نیک صالح بندے تھے۔ اب یہ ان کے خود کے والد تھے یا ان کے اوپر سلسلے میں کوئی تھے، مفسرین کے دونوں رائے ہیں، حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ والدین کی یا بڑوں کی نیکی سے ماتحتوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اس بارے میں بعض مشائخ کا بلکہ تابعین وغیرہ کے اقوال بھی بڑے اچھے ملتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, انی اصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی, کبھی میں نماز پڑھتا ہوں, نماز پڑھتے ہوئے مجھے, سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اولاد کا خیال آ جاتا ہے تو نماز میں کچھ اضافہ کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری نیکی کا فائدہ اولاد کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے عجیب اثر رکھا ہے, والدین کی نیکی اور اخلاص کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. اب اس میں والدین ابوہما صرف ایک نیک ہو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, دونوں نیک ہوں تو دگنا فائدہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال اثر اللہ تعالیٰ اس میں اثر رکھتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں, یہ دنیا کے فائدے کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں. محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء اور اکابر محدثین میں شمار ہوتے ہیں, حدیث کی کتابوں میں ان کا نام ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی اولاد اور خاندان بلکہ آس پاس کے مکان والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. یہ عام شخص نہیں فرما رہے بلکہ ایک بہت بڑے محدث محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما رہے ہیں. تو انسان کی اپنی نیکی صرف اپنے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی ہوتی ہے, ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. کچھ نہ صحیح, اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون تو عطا فرما ہی دیتے ہیں اس نیکی کی برکت سے. نیک بنا دیا تو سب سے بڑی چیز, آخرت دے دی, آخرت میں جنت میں پہنچا دیا اولاد کی اولاد کو, بہت بڑی چیز ہے. لیکن اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ, جیسا کہ یہاں پر ہوا کہ دنیا کی راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیوار ٹھیک کرنے کے لیے خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج دیا تھا. اسی طرح جیسے یہ معاملہ ہے, اسی طرح اس کے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے, جیسے بعض اسلاف کا قول ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ صرف اپنا معاملہ, اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ فقط خان الناس, وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے. انسان کے گناہ کی بے برکتی کا اثر خود پر بھی پڑتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر پڑتا ہے. انسان کی نیکی کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے, آس پاس کے لوگوں پر پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی تاکید فرمائی ہے, یاد رکھنے کی بات ہے, کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے, اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم, گھروں میں بھی نماز کا کچھ حصہ مقرر کرو. مردوں کے لیے خاص طور پہ تاکید ہے کہ دیکھو گھروں میں نماز, مسجد میں تو نماز پڑھتے ہی ہیں, فرض نماز مسجد میں پڑھو, اگر سنتیں رہ جاتی ہیں تب بھی پڑھ لو مسجد میں, کوئی بات نہیں, مسجد میں بھی ماحول بنے گا. اس لیے کہ عام طور سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں فرض پڑھ لیے اور اس کے بعد اگر یہ سوچا کہ سنت نوافل گھر جا کے پڑھیں گے, راستے میں 10 لوگوں سے باتیں کرنی ہیں, کوئی ملے گا یہ بات کوئی وہ بات, اور کسی کا کوئی کام آ گیا تو سنتیں بھی رہ گئے نوافل بھی رہ گئے. تو انسان بجائے اس کے کہ بالکل ترک کر دے مسجد میں, اگر ترک کرنے کا یا بہت تاخیر کا اندیشہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیں, لیکن گھروں میں نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے. گھر میں دینی ماحول, گھر میں نماز کا ماحول, یہ ضروری ہے. لیکن ایک اور بات میں ضمناً بتا دوں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ بہت سی جگہوں پر یہ انتظام ہوتا ہے کہ گھروں میں نماز کی آواز آتی ہے, اذان کی آواز آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, کہیں ریڈیو سسٹم ہوتا ہے, کہیں اور کوئی سسٹم ہوتا ہے, جو بھی سسٹم ہے, گھروں میں اذان اور نمازوں وغیرہ کے جو کے آواز آنے کا جو سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ظاہر ہے اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے کہ کہیں اس کی اذان کے کہیں کان میں اذان کی آواز نہ پڑ جائے, تو شیطان بھاگتا ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں, فائدے کی چیز ہیں. تلاوت کی آواز آتی ہے, گھر میں برکت نازل ہوتی ہے, ساتھ میں بچے ہوتے ہیں ان پر ایک اثر پڑتا ہے, وہ عادی ہوتے ہیں ان چیزوں کے, تمام فوائد اپنی جگہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو انعام دیتا ہے تو ناقدری پر پھر سزا بھی آتی ہے. اذان ہو رہی ہے, ہم اپنی لغویات میں لگے ہوئے ہیں, باتوں میں لگے ہوئے ہیں, اذان کو گویا اذان کی طرف سے بے توجہ ہی ہے, بلکہ صرف بے توجہ ہی نہیں، اذان کی آواز اگر بلند ہے اور مجھے کسی سے بات کرنی ہے تو میں اور زور سے بات کروں گا تاکہ وہ سن لے میری بات، اور اذان کی آواز کو گویا میں دبانا چاہ رہا ہوں اپنی آواز کے مقابلے میں. یہ توہین ہے اذان کی، اور اس سے بڑھ کر کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اپنی بات پوری کرنی ہے. امام صاحب کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی بات پوری کرنی ہے. تو تلاوت کے ہوتے ہوئے اس کو نہ سننا اور اپنی باتیں اس طرح کرنا کہ قرآن کی آواز دب جائے، یہ قرآن کی تلاوت کی قرآن کی بے ادبی ہے. تو جس طرح یہ ایک انعام ہے تو اس کی قدر کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر قدر نہیں ہوتی تو انسان آواز بند کر دے، پہلے سے بند کر دے، شروع ہونے کے بعد نہیں، پہلے سے بند رکھے کہ نہیں اس نماز کے وقت ہم لوگوں کے باتوں کا وقت ہوتا ہے، وہ کم درجے کی ناقدری ہوگی. آواز آ رہی ہے اور اس کی طرف سے بے توجہی اور غفلت، اذان کے جواب نہ دینا بلکہ اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند کرنا، یہ اذان کی تلاوت کی بے ادبی ہے، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال گھروں میں نیک ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں بچے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں وہ خود بخود ان میں آ ہی جاتی ہیں. بچے دیکھتے ہیں بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، جیسا لباس دیکھتے ہیں ایسا لباس پہننے لگ جاتے ہیں. بچیاں ہوتی ہیں دوپٹہ پہنتے ہوئے اپنے بڑوں کو دیکھتی ہیں، خود کو پہننے کا شوق ہو جاتا ہے. تلاوت، گھر میں تلاوت کا، تسبیحات کا، ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، بچوں میں بھی اس طرح پہلے سے رغبت ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بچپن ہی سے سکھائی جاتی ہیں، یہ بنیاد بنتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے بنیاد بنتی ہے. بڑے ہونے کے بعد جو لوگ سیکھتے ہیں ان میں اور جو بچپن سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. ایک اچھے لحاظ سے بھی فرق ہے اور ایک برے لحاظ سے بھی فرق ہے. اس کو بھی میں ظاہر کر دوں کہ ایک تو اچھا فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے، بھولتے نہیں، ہمیشہ کریں گے، لیکن کبھی نقصان بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا کہ اس کی وجہ سے ہم نہ کریں، نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ہم جیسے لوگ ہیں، میں اپنی اور میرے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خاندانی مسلمان اور خاندانی لحاظ سے دیندار گھرانے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ دیکھو شروع سے ہم نے گھر میں ماحول پایا نمازوں کا اور دینداری کا، تو اب ہم تو صحیح کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، ہمیں کون آتا ہے بتانے والا کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو؟ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ہمارے خاندان میں ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ صحیح ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے احکام دلیل کے موافق ہے اس کو قبول کرنا ہے، جو نہیں ہے اسے قبول نہیں کرنا ہے. جو نئے نئے بڑے ہونے کے بعد سیکھتے ہیں وہ ہر چیز کتابوں سے سیکھتے ہیں اور علماء کے جو صحیح طریقہ ہے اس سے سیکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کا جو خاندانی لحاظ سے شروع سے ایسے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو ہمارے خاندان میں یہی دیکھا تو یہی صحیح ہوگا. اب کوئی ہمیں کہنے بھی آئے گا تو ہم سوچیں گے نہیں نہیں کون آتا ہے ہمیں کہنے والا، ہمیں پہلے سے پتا، ہم تو بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ صرف خاندانی مسلمان بن کر نہیں رہنا، ہمیں قرآنی مسلمان بن کر رہنا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چیز صحیح بتائی گئی وہ صحیح، چاہے ہمارے خاندان میں ہوتی ہو نہ ہوتی ہو. بہرحال اب بڑوں کی نیکی سے اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرما دیا. ان تختیوں پر کیا لکھا ہوا تھا، اس بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، اگر کسی کو دلچسپی ہو تو تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے. بڑی نصیحت کی باتیں ہیں جو ان تختیوں پر، یعنی مفسرین نے جو بیان فرمایا ہے، بعض تابعین وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ ان تختیوں میں کیا کیا لکھا ہوا تھا، بڑی کام کی باتیں ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے یہ اردو کی تفاسیر میں معارف القرآن جو ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں، اللہ تعالیٰ نے شہر کا نام نہیں لیا کہ کون سا شہر تھا، دو یتیم بچے تھے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو نابالغ ہوں اور نابالغی کے زمانے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہو. جب تک وہ نابالغ رہیں گے یتیم کے احکام ان پر جاری ہوں گے، جب بالغ ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے لا یتم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد پھر یتیمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر احکام میں وہ اب ظاہر بڑے ہو گئے، کمانے کے قابل ہو گئے، تو ان کے لیے احکام میں پھر فرق آ جاتا ہے. بہرحال یہ ام الغلام، تو یہ ایک تو غلام کا لفظ ہے نابالغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یتیم کا لفظ بھی انہی کے لیے جن کے والد نہ ہوں اور وہ نابالغ ہوں. فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام یہ فرمایا کہ نہیں، ابھی ان کو پیسے ملیں گے تو بھی ضائع ہو جائیں گے، لوگ ان سے لے لیں گے، چھین لیں گے۔ وہ استخرجا کنزہما، بڑی عمر کو پہنچے اور جب قوت کی اور جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت اپنا خزانہ نکال کر پھر وہ چاہے صدقہ دیں، چاہے اس میں سے جو نصیحت لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ کر استعمال کریں۔ سونے کی تختیہ تھی، اس میں نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ رحمت من ربک، خضر علیہ الصلات والسلام کا یہ فرمانا کہ یہ جو کچھ ہوا من جانب اللہ ایک انعام تھا، ایک رحمت تھی، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ بھی جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ الصلات والسلام کا نبی ہونا وہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی نبی تھے، کہ وما فعلتہ عن امری، اپنے اختیار سے نہیں کیا تو کیسے کیا؟ کیا وحی ہی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں نے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو خضر علیہ الصلات والسلام تو ولی تھے اور انہوں نے الہام یا کشف کی بنیاد پر، ارے ہاں الہام کہیں گے، الہام کی بنیاد پر بچے کو بھی قتل کر دیا، کشتی بھی توڑ دی، یہ سب کام انہوں نے الہام کی بنیاد پر کیے۔ اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ والوں کا الہام حجت ہوتا ہے، ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کے دل میں جو بات آ جاتی ہے وہ شرعی حجت ہوتی ہے۔ غلط استدلال ہے، جھوٹا استدلال ہے، اس لیے کہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے اور بچے کا قتل بغیر وحی کے اس کا جواز ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اصول ہے شریعت کا کہ شریعت کے کسی حکم کی تبدیلی کسی بزرگ کے الہام کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ تمام مشائخ کی کتابوں میں یہ بات ملے گی، جو اس کے خلاف لکھے گا وہ غلط لکھے گا، کہ کسی بزرگ کے الہام یا کشف شرعی حجت نہیں ہے، خواب شرعی حجت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز انسان خواب میں دیکھتا ہے تو خوشخبری ہو سکتی ہے، خوشخبری ہو سکتی ہے، اس سے احکام میں فرق نہیں آئے گا۔ شریعت کے احکام تو وہی ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں، جس کا علماء فتویٰ دیں جواز کا وہ جائز، جس کے ناجائز ہونے کے فتویٰ دیں وہ ناجائز۔ کسی کا کشف، کسی کا الہام، کسی کا خواب اس کے خلاف ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے، یہ ایک شریعت کا اصول ہے۔ خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، ان کا یہ سب کرنا اللہ کی جانب سے حکم کے طور پر تھا۔ وما فعلتہ عن امری ذلک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہاں سے اب آگے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے، چونکہ ایک طویل واقعہ ہے اور اس میں کئی ابحاث آگے آئیں گی، تو ہم یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہاں، اس لیے کہ ذوالقرنین کا سلسلہ شروع ہوگا تو آگے چند آیتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا سلسلہ بھی ہے، تو وہ واقعہ بھی مفصل ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔